کردار نبوی کی خدمت میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ خدایا، محمد مصطفیٰ اور ان کی آل پاک کے صدقے میں ملت اسلامیہ میں مزید اتحاد و اتفاق کی فضا قائم کرتے اور اسے دشمنوں کی سازشوں سے محفوظ رکھ۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد امت محمدی کے لیے معاشرے میں ایک چراغ ہے، جسے تمام طبقات کے لوگ رہنمائی حاصل کر کے بہترین زندگی گزار سکتے ہیں۔ آج وقت کا تقاضا ہے کہ شیعہ و سنی متحد ہو کر طاغوتی ہتھ کنڈوں کو ناکام بنائیں۔ آج پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور ان کی سیرت سے امت کے ہر فرد کو درس سیکھنا چاہیے، تاکہ وہ محبت و اخوت اور اتحاد کو معاشرے میں عام کر کے تفریق و نفرت پھیلانے والے عناصر اور تکفیریوں کو ناکام بنائیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ پوری زندگی دین الہی اور توحید کے پیغام کو اجاگر کرنے کے لیے جد و جہد کرتے رہے۔ آج امت محمدی کو ان کے سنہری اصولوں پر عمل کرنا چاہیے۔ امام خمینی نے فرمایا، جو عناصر شیعہ اور سنی میں اختلاف ڈالیں وہ نہ سنی ہیں نہ شیعہ بلکہ استعمار کے اعلیٰ کار ہیں۔ اس فرمان کو تمام طبقات کے لوگوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کو 1500 سال ہو چکے ہیں۔ آپ پوری کائنات کے لیے رحمت ہیں۔ دین اسلام اور رسول خدا کی بارہا تاکید کے باوجود آج اسلامی ممالک وحدت کو فراموش کر بیٹھے، اور اس کی سب سے بڑی گواہی غزہ کے مظلوم عوام کی موجودہ صورتحال ہے۔ وحدت ایک جامع مفہوم رکھتی ہے جو قوموں اور ادیان کے لیے نجات دہندہ بن سکتی ہے۔ وحدت آج امت مسلمہ کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ وہی معاشرہ محفوظ رہتا ہے جو اتحاد اور انسجام کی طرف بڑھتا ہے، جبکہ انتشار اور تفرقہ صرف بربادی کا سبب بنتا ہے۔ خدا سے دعا ہے کہ ان بابرکت ایام کے صدقے میں امت مسلمہ کو متحد اور مستحکم ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور دشمنان اسلام کو نیست و نابود کرتے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔
جی محترمہ صنوبر علی رضا، بہت شکریہ، بہت نوازش۔ اور بہن ناہید انوری، شاید آپ کے ذہن میں آ رہا ہو، ہر 2-3 مہینے میں بہن صنوبر علی رضا جو ہیں وہ ہمارے لیے آڈیو پیغام ارسال کرتی ہیں، اور حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کی ولادت پر انہوں نے جو ہے وہ آڈیو پیغام بھجوایا۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ فلسطین کے مظلوم عوام کی حمایت میں انہوں نے ایک خوبصورت اور اپنے دل کی آواز جو ہے وہ ریکارڈ کر کے ہمیں جو ہے وہ بھیجی، اور ان کے وہ الفاظ وہ ان کی حقیقی ترجمانی کر رہے تھے، اور بلکہ تمام مسلمانوں کی ترجمانی کر رہے تھے، تمام انسانیت کی ترجمانی کر رہے تھے۔ اور آج کے پیغام میں بھی محترمہ صنوبر علی رضا نے جو ہے وہ بہترین انداز میں جو ہے وہ یہ آڈیو پیغام ہمارے لیے بھیجا۔ بہت شکریہ، بہت نوازش۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و آباد رکھے، اور امید کرتے ہیں کہ پیغامات کا یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ بہن ناہید انوری، بہت سے ہمارے سامع ہیں کہ جنہوں نے ہمیں یہ ماہ ربیع الاول میں خط کے ذریعے سے، چھوٹے مختصر پیغامات کے ذریعے سے ہم سے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ جب آپ عید میلاد النبی کے حوالے سے بزم دوستاں پروگرام کر رہے ہوں تو اس کا اختتام جو ہے وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کریں۔ تو ہم یہاں پر اجازت چاہیں گے، اور اجازت کے بعد آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیے گا۔ پروگرام بزم دوستاں کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ حسین تقوی
اور میں ناہید انوری آپ سے اجازت چاہیں گے، تو ہمیں یاد رکھیے گا۔
خدا حافظ۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام آئین صحافت. عزیز سامعین، مختلف اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئین صحافت کے ساتھ آپ کا میزبان ہاشم علی حاضر خدمت ہے. سلام قبول کیجیے. سامعین، آج ایران میں ہفتے وار تعطیل کی وجہ سے اخبارات شائع نہیں ہوئے ہیں، لہذا پروگرام کا آغاز کچھ ایرانی خبر رساں ایجنسیوں کی سرخیوں سے کر رہے ہیں. پہلے ایرنا کی کچھ اہم سرخیاں. اسنیپ بیک کو فعال کرنے سے یورپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، صرف حالات پیچیدہ ہو جائیں گے. ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی. قطر کی حکومت کو بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کے منشور کے مطابق اپنے دفاع کا مکمل حق حاصل ہے. اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب امیر سعید ایروانی. اور غزہ میں 13,000 معصوم بچے شدید غذائی قلت کا شکار ہیں، یونیسیف کی تازہ رپورٹ میں انکشاف. اور یہ ہیں تسنیم خبر رساں ایجنسی کی کچھ خبروں کی سرخیاں. ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی کے ساتھ ہمارا تعاون پہلے کی طرح نہیں ہو سکتا، ایرانی وزیر خارجہ. اسلامی ممالک کو اسرائیلی کارروائیوں کے خلاف متحد ہو جانا چاہیے، پاکستانی وزیراعظم شہباز شریف. اور مقبوضہ بیت المقدس میں غاصب اسرائیل کے خلاف ایک اور حملہ. اور اب پیش ہیں فارس خبر رساں ایجنسی کی بعض اہم خبروں کی سرخیاں. مسلمانوں کو گریٹر اسرائیل کے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کی اجازت نہیں دینی چاہیے، فلسطینی علماء کونسل کے چیئرمین شیخ حسین قاسم. ہفتہ وحدت اسلامی جمہوریہ ایران کی طرف سے تجویز کردہ ایک قابل قدر اقدام ہے، تہران کے خطیب نماز جمعہ آیت اللہ سید احمد خاتمی. اور یورپی یونین نے روس کے خلاف عائد پابندیوں میں توسیع کر دی. سامعین، اب پاکستانی اخبارات کا جائزہ لیتے ہیں اور پہلے سماعت فرمائیں روزنامہ نوائے وقت کی کچھ اہم خبروں کی سرخیاں. ٹی چوک فلائی اوور کا منصوبہ اسلام آباد، راولپنڈی اور گرد و نواح کے شہریوں کے لیے سنگ میل ثابت ہوگا، شہباز شریف. انجینئرز کی تربیت اور اسکالرشپس کے لیے پاکستان اور چین کا تاریخی معاہدہ. ریاست جن کو دہشت گرد کہتی رہی اب ان کو ادائیگیاں کریں گے، چیف جسٹس. سیلاب زدہ علاقوں میں بروقت امدادی کارروائیاں، وزیراعظم کی جانب سے وزیر اعلی مریم نواز کی کوششوں کی تعریف. توشہ خانہ 2 کیس ٹرائل، بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی اپیل پر جلد سماعت کے لیے درخواست دائر. پاکستان چین باہمی طور پر اربوں ڈالر کی تجارت کا ذریعہ بن سکتے ہیں، پاکستان کیمیکلز اینڈ ڈائز مرچنٹس ایسوسی ایشن پی سی ڈی ایم اے کے چیئرمین سلیم ولی محمد. اور اسرائیلی فوج کے مغربی کنارے میں چھاپے، 100 سے زیادہ فلسطینی گرفتار. سامعین، اب روزنامہ جنگ میں شائع ہونے والے ایک مضمون کے بعض اہم اقتباسات پیش خدمت ہیں. مضمون کا عنوان ہے تباہی کا دائرہ اور مضمون نگار ہیں منصور آفاق. مضمون نگار لکھتے ہیں کہ پاکستان کی زمین پر اس برس جو سیلاب اترا وہ محض بارشوں کا شاخسانہ نہیں تھا، بلکہ قدرت کے قہر اور انسانی غفلت کا امتزاج تھا. اس طوفان نے صرف کھیت ہی نہیں بہائے، صرف کھلیان نہیں اجاڑے، بلکہ کسان کے خوابوں کو مسل دیا اور عوام کے دسترخوان سے رونق چھین لی. وہ کھیت جہاں کبھی سنہری گندم کی بالیاں ہوا کے سنگ گیت گاتی تھیں، آج ویرانی اور کیچڑ کا منظر پیش کرتے ہیں۔ وہ کھلیان جہاں بچوں کے قہقہے گونجتے تھے، اب ٹوٹی بوریوں اور ضائع شدہ غلے کے قبرستان بن چکے ہیں۔ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ تقریباً 22 لاکھ ایکڑ زرعی زمین پانی میں ڈوب گئی، چاول کی فصل کا 60% صفایا ہو گیا، کپاس کی نازک کلیاں 35% تک اجڑ گئیں، مکئی، سبزیاں اور چارہ بھی شدید نقصان کا شکار ہوئے۔ یہ زیاں صرف فصلوں کا نہیں بلکہ اس معیشت کا ہے جو انہی کھیتوں پر سانس لیتی ہے۔ ذخیرہ شدہ غلے کے بڑے بڑے گودام جو کبھی تحفظ کی علامت تھے، اب نمی سے بگڑتے دانوں اور خراب ہوتی بوریوں کے گواہ ہیں۔ وہ گندم جو کبھی زندگی کا استعارہ تھی، آج بدبو اور بیکار پن کی علامت بن گئی ہے۔ مضمون نگار لکھتے ہیں کہ بازار میں مہنگائی کی بازگشت صاف سنائی دیتی ہے۔ آٹے کا تھیلا جو کل تک 1450 روپے کا تھا، آج کئی شہروں میں 2500 روپے تک جا پہنچا ہے۔ کوئٹہ میں یہ قیمت 2100 روپے، جبکہ خیبر پختونخوا میں 2400 سے 2500 روپے تک ہو چکی ہے۔ آٹے کی بڑھتی قیمت نے روٹی کو بھی عام آدمی کی دسترس سے دور کر دیا ہے۔ وہی روٹی جو کل تک زندگی کا سہارا تھی، آج خواب لگتی ہے۔ مضمون نگار مزید لکھتے ہیں کہ اب سوال یہ ہے کہ یہ مہنگائی صرف سیلاب کی دین ہے یا اس میں انسانی لالچ اور ناقص حکومتی حکمت عملی بھی شامل ہے۔ سچ یہ ہے کہ قدرتی آفات اپنی جگہ، مگر جب ان کے ساتھ ذخیرہ اندوزی اور منافع خوری مل جائے تو بحران کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ ماہرین معیشت خبردار کرتے ہیں کہ آنے والے چند ہفتے خوراک کی قیمتوں کو مزید بھڑکائیں گے، افراط زر میں ایک نیا زخم کھلے گا۔ اگر حکومت نے اپنے ذخائر بر وقت جاری نہ کیے اور درآمدات نہ کیں تو یہ بحران عوام کی سانسوں تک جا پہنچے گا۔ اگلے چند مہینوں میں قیمتوں کا رخ اس پر منحصر ہوگا کہ رسد کتنی جلدی بحال ہوتی ہے اور فیصلوں میں کتنی بصیرت دکھائی جاتی ہے۔ یہ سیلاب صرف پانی کی یلغار نہیں، یہ ایک آئینہ ہے جس میں ہم نے اپنی بد انتظامی، اپنی کمزوری اور اپنے لالچ کو دیکھا۔ اور سامعین، اب ہندوستانی اخبارات اور پہلے روزنامہ اردو ٹائمز کی کچھ اہم خبروں کی سرخیاں۔ قطر نے عرب اور مسلم ممالک کی ایمرجنسی میٹنگ طلب کی۔ ہند پاک میچ روکنے کی عرضی پر سماعت سے سپریم کورٹ کا انکار، کہا یہ تو ایک میچ ہے، ہونے دیجیے۔ نیپال نیا وزیر اعظم منتخب نہیں کر پا رہے ہیں، جین زی آپس میں ہی لڑ پڑے۔ مودی نے قطر کے امیر سے دوحہ حملے پر تشویش کا اظہار کیا۔ سونیا گاندھی کے خلاف دائر درخواست مسترد، دہلی ہائی کورٹ میں عرضی تھی کہ وہ شہریت حاصل کرنے سے 3 سال قبل ہی ووٹر لسٹ میں نام درج کرا چکی تھی۔ ہم مزید ایک دھماکہ خیز ثبوت آپ کو دینے والے ہیں، ووٹ چوری پر رائے بریلی میں راہل گاندھی کے بیان سے ہلچل، اور ٹرمپ کا یو ٹرن، بھارت سے تجارتی مذاکرات کا اعلان۔ اور سامعین، اب روزنامہ انقلاب کا اداریہ۔ روزنامہ انقلاب نے آج کا اداریہ اسرائیلی جارحیت بے لگام کے زیر عنوان لکھا ہے۔ اخبار اس ضمن میں لکھتا ہے کہ اسرائیل نہ تو خود رک رہا ہے اور نہ ہی کوئی اسے روک رہا ہے۔ اس کی بے لگام جارحیت کی وجہ سے غزہ کی محصور آبادی کو اس قدر تباہی و تاراجی اور جان و مال کا نقصان برداشت کرنا پڑا ہے کہ اسے چند سطروں میں ضبط تحریر میں نہیں لایا جا سکتا۔ یہ جنگ اکتوبر 2023 میں شروع ہوئی تھی۔ ٹرمپ نے جنوری 25 میں جب بحیثیت صدر امریکہ اقتدار سنبھالا تب ان کا رجحان جنگوں کو روکنے کا تھا۔ اب بھی انہیں یوکرین جنگ ختم کروا کر روس کو راہ راست پر لانے سے دلچسپی ہے، مگر وہ غزہ کے خلاف اسرائیل کو نہیں روکنا چاہتے، اس لیے چشم پوشی کر رہے ہیں تاکہ اسرائیل جو چاہتا ہے کرتا رہے۔ اس طرز عمل سے حوصلہ پا کر تل ابیب امن و انسانیت کا دشمن بن کر اسلحہ لہراتا اور اقوام متحدہ کو چیلنج کرتا ہوا گھوم رہا ہے۔ اس کا تازہ ہدف قطر ہے، مگر قطر پر آنے سے پہلے تل ابیب کی اس بدنیتی کو سمجھنا ضروری ہے کہ اس کا مقصد غزہ کی زمین ہتھیانا ہے۔ اس کے لیے وہ طرح طرح کے حربے آزما رہا ہے، جن میں مصنوعی قحط پیدا کر کے عوام کو بھوک سے مارنا بھی شامل ہے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ کے خلاف ایسے ایسے جرائم کا ارتکاب کیا ہے کہ انہیں جنگی جرائم قرار دینے میں کسی کو تعامل نہیں ہو سکتا، مگر پوری عالمی برادری بے حس بنی بیٹھی ہے۔ اخبار لکھتا ہے کہ اس دوران اسرائیلی جارحیت نے پر پرزے پھیلائے اور غزہ کے ساتھ ساتھ دیگر ملکوں کو بھی نشانہ بنایا، جن میں ایران، لبنان، شام اور یمن کے نام فوری طور پر ذہن میں آتے ہیں۔ ان میں ایران کی جنگ سے امریکہ کی اسرائیل نوازی پر ایک بار پھر مہر تصدیق ثبت ہوئی، جب جنگ میں خود امریکہ کود پڑا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ تل ابیب کو روکتا کہ تہران پر بلا اشتعال جنگ کیوں مسلط کی گئی، مگر خود حملہ آور بن کر اس نے اسرائیلی شیطنت کو گویا جواز عطا کرنے کی کوشش کی۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے پروگرام گھر اور گھرانہ۔
گھر اور گھرانہ،
عزیز سامعین، پروگرام گھر اور گھرانے کی ایک اور کڑی کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں ہم خاندان کے ماحول میں اولاد اور والدین کے تعلقات کی نفسیات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ سامعین، ہم اپنی گفتگو کا آغاز سقراط کی زندگی کے ایک واقعے سے کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ سقراط پر مقدمہ چلائے جانے سے قبل اس سے پوچھا گیا، تمہاری سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ سقراط نے جواب دیا کہ میری سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ ایتھنز کی سب سے اونچی جگہ پر چڑھ کر عوام سے چیخ کر کہوں کہ اے دوستوں، کیوں طمع و لالچ میں بڑھ کر اپنی زندگی کے بہترین ایام مال و دولت اکٹھا کرنے میں گزار دیتے ہو، جبکہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت میں اس طرح کوشش نہیں کرتے جس طرح اس کا حق ہے، یعنی اپنی دولت و ثروت کے وارثوں کی تعلیم و تربیت کی بھرپور کوشش نہیں کرتے۔ اولاد کی تربیت ایسا امر ہے جو ہمیشہ ہی عظیم انسانوں کے لیے مرکز توجہ رہا ہے۔ خداوند عالم نے قرآن کریم میں انسانوں کی تربیت کے لیے بہت کچھ کہا ہے اور اس کا مناسب طریقہ کار بیان کیا ہے۔ اولاد کی تربیت وہ اہم فریضہ ہے جو پہلی منزل میں والدین کے ذمے ہے اور پھر معلمین اور پھر مربی کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مثبت تبدیلی، چاہے وہ کسی بھی معاشرے میں ہو، بچوں کی تربیت سے شروع ہوتی ہے۔ اگر معاشرے میں غیر صالح بچے جنم لیں اور پلے بڑھیں تو ان کا غلط رویہ خامخواہ معاشرے پر برے اثرات مرتب کرے گا اور اس کے منفی نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ بچوں کے اندر بہت سی غلط عادتیں ان کے سلسلے میں والدین کی لاپرواہی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ خاندان تربیت کے بنیادی رکن کی حیثیت سے بچوں کی تربیت میں نہایت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ امر بچپن میں خاص اہمیت کا حامل ہوتا ہے، اور چونکہ خاندان بچوں کی تربیت کا مرکز ہوتا ہے، لہذا عام رابطے کے سلسلے کی بہت سی مہارتیں زندگی کے ابتدائی برسوں میں ہی سیکھ لی جاتی ہیں۔ اس بنا پر بچوں کے اخلاقی فروغ میں خاندان کا اہم کردار ہوتا ہے۔ خداوند عالم قرآن کریم کے سورہ تحریم کی 6 آیت میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، خود کو اور اپنے اہل خاندان کو اس آگ سے بچاؤ جو انسانوں اور پتھروں کی ہوگی۔ خداوند عالم اس آیہ کریمہ میں مومن والدین کو حکم دیتا ہے کہ اپنے اور اپنے بچوں کو آتش دوزخ سے بچاؤ اور ان کی طرف سے ہمیشہ ہوشیار رہو۔ یہ ایک تربیتی مطالبہ ہے جو تمام افراد خاندان سے متعلق ہے۔ لیکن تربیت کیا ہے اور وہ کون سے مرحلے طے کرتی ہے؟ نفسیاتی امور کے ماہرین کا کہنا ہے کہ تربیت کا مطلب صلاحیتوں کو اجاگر کرنا اور اسے عملی جامہ پہنانا ہے۔ والدین وہ پہلی ہستی اور شخصیت ہوتے ہیں جن کا سروکار بچوں کی تربیت سے ہے، لہذا ان کی ذاتی اور فطری ضرورتوں کی بنیاد پر منصوبہ بندی ہونی چاہیے اور تربیتی امور پر عمل درآمد کرنا چاہیے۔ تربیت میں موقع و محل کی شناخت ایک نہایت اہم اور ضروری امر ہے۔ اسی بنا پر ماہرین نفسیات کا کہنا ہے کہ بچوں کی تربیت میں لیت و لال اور سستی سے کام نہیں لینا چاہیے، کیونکہ بچوں کے رویے میں خرابی کی ایک وجہ تربیت میں جلد بازی یا سستی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ انسان کی لیاقت و صلاحیت صدف میں بند گوہر کی مانند ہوتی ہے، اگر صدف کو وقت سے پہلے توڑ دیا جائے تو ناقص گوہر ملتا ہے۔ بچوں کی تعلیم و تربیت بھی فطری تقاضوں کی حامل ہوتی ہے اور اسے بتدریج طے کرنا چاہیے۔ بچوں کی تربیت میں جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے یا اس کے فروغ پانے اور پروان چڑھنے کے مرحلوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تعلیم و تربیت کے فطری تقاضوں کے برخلاف ہے۔ تربیتی امور میں شارٹ کٹ سے کام لینے کے تخریبی نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ بچے ابتدائی حیات سے ہی یعنی بچپن سے ہی تمام چیزوں کو پرکشش دیکھتے ہیں، اور ان کے وجود میں دریا کی لہروں کی مانند جوش و خروش موجود ہوتا ہے۔ وہ معمولی بات پر بھی خوش ہو جاتے ہیں اور ان پر چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی اثر ہوتا ہے۔ بچوں میں تجسس پایا جاتا ہے، وہ اپنے تئیں بچوں کے جذبات اور افکار سے آگاہ و باخبر ہوتے ہیں اور اس کا ان پر اثر ہوتا ہے۔ اس بنیاد پر والدین یا دوسرے افراد کے مثبت یا منفی خیالات اور رویے کا ان کے ذہن پر اثر ہوتا ہے۔ لہذا مثبت اظہار خیال جتنا زیادہ ہوگا، بچوں کی صلاحیتیں اتنی ہی زیادہ ابھر کر سامنے آئیں گی۔ بچوں کے اندر صحیح و سالم نمو ان کے ساتھ والدین کے مؤثر اور تعمیری رویے کا مرہون منت ہوا کرتا ہے۔ بچوں کے نفسیات کی جتنی زیادہ شناخت ہوگی، ہمیں ان کی شخصیت کو پروان چڑھانے میں اتنی ہی زیادہ مدد ملے گی۔ جن چیزوں کے ذریعے والدین کے اثرات کو زیادہ کیا جا سکتا ہے وہ بچوں کی بابت ان کی مثبت سوچ ہے، اس معنی میں کہ بچوں کو ایک الہی امانت اور تحفہ سمجھنا چاہیے اور مشکلات پر کوئی توجہ دیے بغیر انہیں ایک ایسے انسان کے طور پر قبول کرنا چاہیے جن میں بالقوا صلاحیتیں موجود ہیں۔ اس طرز فکر کے ساتھ اسے یہ موقع دینا چاہیے کہ وہ اپنے جذبات کا اظہار کر سکے اور اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کر سکے۔ در حقیقت والدین کی مثبت سوچ بچوں میں عشق و محبت کی زمین ہموار کرتی ہے۔ خاندان کو محبت، توجہ اور احترام کا مرکز ہونا چاہیے تاکہ بچے کو والدین سے جو محبت ملتی ہے وہ اسے نمونہ عمل بنا سکے۔ اسلامی ثقافت میں بچوں سے محبت پر کافی توجہ دی گئی ہے اور اس کے لیے تاکید کی گئی ہے، کیونکہ اولاد خدائے رحمان و رحیم کی نعمت و رحمت ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کو محبت کی نگاہ سے دیکھنے کو بھی عبادت قرار دیتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بچوں کے تئیں والدین کی ذمہ داری کتنی سنگین ہے۔ اس ذمہ داری کو انجام دینے میں بچوں سے محبت اور الفت کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس مسئلے کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے تاکید فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے پر رحمت نازل کرتا ہے جو اپنے بچوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ بچوں سے اظہار محبت کا ایک راستہ اس سے محبت اور اپنائیت سے پیش آنا ہے۔ اپنائیت اور ہمدردی میں فرق ہے۔ ہمدردی حوصلہ افزائی، افسوس اور رحم کھانے کا نام ہے جو کوئی کسی دوسرے شخص کے تئیں کرتا ہے، جبکہ اپنائیت جذبات کو درک کرنے اور سمجھنے کی کوشش اور دوسرے کے اندرونی جذبات میں ایک طرح سے شامل ہونا ہے۔ اولاد سے والدین کی اپنائیت کا لازمہ یہ ہے کہ بچے جان لیتے ہیں کہ والدین انہیں سمجھتے ہیں۔ جب بچے یہ محسوس کریں کہ والدین انہیں سمجھتے ہیں تو ان کی باتوں اور نصیحتوں کو بھی مانتے ہیں۔ واضح ہے کہ جب بچے کو اس کی ضرورتوں اور جذباتی مسائل و مشکلات کو بیان کرنے کا موقع دیا جائے گا تو وہ بھی اپنے والدین پر اعتماد کریں گے۔ سامعین، اس کے ساتھ ہی آج کے اس پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام میں ہم والدین اور اولاد کے درمیان رابطے کے بارے میں مزید گفتگو کریں گے۔
سفر کے لیے ایک ضرورت ہے یہ، خود قیادت ہے یہ، عصر نو کی صدا ہے
ہے یہ سب کی مراد ساری انسانیت کی یہی شان ہو وہ کسی بھی عقیدے کا انسان ہو اتحاد عمل اس کی پہچان ہو بس عقیدہ یہی بس یہی اعتقاد ظلم کیا ظالموں کی طاقت کیا صبر کے سامنے کوئی کسرت بھی کیا تم اگر ایک ہو پھر یہ ظلمت بھی کیا ان میں اپنے پیدا کرو اعتماد ہو اگر ایک ہی وقت کا کارواں امت مسلمان ہو یہاں سے وہاں سر اٹھائے نہ کوئی عزیزی یہاں سب کی ٹھوکر پہ ہوں شمر و ابن زیاد آؤ بدلے زمانے کی تقدیر بھی پھر ہو زندہ پلس تینوں کشمیر بھی توڑ دیں ظلم و نفرت کی زنجیر بھی آدمیت رہے پھر زمانے میں شاد مرد کو اسی فکر سے عام ہے یہ امام خمینی کا پیغام ہے جانی عارف حسینی کا اقدام ہے دے رہا صدا اے تمہیں اجتہاد حق کی قوت ہے سے مسلمان سے گرم جوشی رہے جوش ایمان سے فکر ہو منسلک فکر قرآن سے زندگی ہو سرا
کا مسلسل جہاد اس جہاں میں اگر کچھ بقا چاہیے روح اسلام سے ایک وفا چاہیے سیرت احمد مجتبیٰ چاہیے یہ حقیقت رہے سب کے ذہنوں کو یاد قوم کے سب ارادے نکھرتے رہیں باہمی الفتوں سے سنورتے رہیں دانیال اپنے جذبے ابھرتے رہیں اپنی ملت رہے زندہ او زندہ باد
وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے ایک بار پھر واضح کیا ہے کہ یورپی ٹرائیکا کی اسنیپ بیک پال کرنے کا اقدام غیر قانونی ہے اور ہم ملک و قوم کے حقوق کے دفاع میں ہر کس کوتاہی نہیں کریں گے۔ پاکستان کے صوبے پنجاب میں ایک بار پھر سیلاب نے تباہی مچا دی ہے۔ ہندوستان کی ریاست چھتیس گڑھ میں نکسلی چھاپہ ماروں کے خلاف بڑی کارروائی، 1 کروڑ روپے کے انعامی نکسل کمانڈر سمیت 10 ہلاک۔ ہندوستان اور چین نے روسی تیل کی خریداری جاری رکھی ہے، ان پر 100% ٹیرف لگایا جائے، گروپ 7 سے امریکی صدر کا مطالبہ۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے ایک بار پھر واضح کیا ہے کہ یورپی ٹرائیکا کی اسنیپ بیک فعال کرنے کا اقدام غیر قانونی ہے اور ہم ملک و قوم کے حقوق کے دفاع میں ہر کس کوتاہی نہیں کریں گے۔ وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے آئی آر آئی بی کے نیوز ٹاک پروگرام میں ایران اور آئی اے ای کے درمیان ہونے والے سمجھوتے، پابندیوں کے خاتمے کے مذاکرات، اسنیپ بیک فعال کرنے کے لیے یورپی ٹرائیکا کے اقدام اور ایران کے موقف نیز جوابی اقدامات کے بارے میں تفصیل سے گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ پابندیوں کے خاتمے کے تعلق سے 3 یورپی ملکوں کے ساتھ ہمارے مذاکرات ہمیشہ جاری رہے، حتیٰ 12 روزہ مسلط کردہ جنگ کے دوران بھی یہ سلسلہ جاری رہا۔ وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے اسنیپ بیک کے تعلق سے یورپی اقدام کے بارے میں کہا کہ صرف ایران ہی نہیں بلکہ روس اور چین کا موقف بھی یہی ہے کہ یورپی ٹرائیکا کو اسنیپ بیک میکنزم فعال کرنے کا قانونی حق نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے اور یورپی ٹرائیکا کے درمیان یہ تنازع جاری ہے اور نیو یارک میں ہمارے سفارتکاروں نے روس اور چین کے سفارتکاروں کے ساتھ مل کر یہ قانونی جنگ جاری رکھی ہے جس میں ہمیں سلامتی کونسل کے بعض دیگر رکن ملکوں کا تعاون بھی حاصل ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ جوہری توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی آئی اے ای کے ساتھ ہمارے تعاون کا معاملہ الگ ہے، اس کا یورپی ٹرائیکا اور اس کے اقدامات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ہماری ایٹمی تنصیبات پر امریکہ اور اسرائیل کی جارحیت کے بعد حالات بدل گئے اور ایرانی پارلیمنٹ نے آئی اے ای کے ساتھ تعاون کے بارے میں دائرہ کار کے تعلق سے ایک قانون پاس کر دیا۔ عراقچی نے کہا کہ خود آئی اے ای نے بھی تسلیم کیا ہے کہ نئے حالات تعاون کے نئے دائرہ کار کے متقاضی تھے، چنانچہ اس سلسلے میں ہم نے مذاکرات کیے اور تعاون کے نئے دائرہ کار کے سمجھوتے پر دستخط ہوئے۔ انہوں نے بتایا کہ ایجنسی نے تسلیم کیا ہے کہ ایران کی ایٹمی تنصیبات پر حملہ غیر قانونی، تمام بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کے منشور اور ایجنسی کے دستور العمل کے منافی تھا۔ قطر کے وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے دوحہ میں صہیونی حکومت کے حملے کی مذمت میں سلامتی کونسل کے بیان کا خیر مقدم کرتے ہوئے اس اقدام کو علاقے کی سیکیورٹی کے خلاف سنگین خطرہ قرار دیا ہے۔ قطر کے وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے جمعے کو اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ دوحہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جانب سے قطر میں حماس کے وفد کی رہائش گاہ پر صہیونی حکومت کے مجرمانہ حملے کی مذمت کا خیر مقدم کرتا ہے۔ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے تاکید کے ساتھ کہا کہ یہ حملہ دارالحکومت کی گھنی آبادی والے محلے میں اور اسکول، سفارت خانوں اور عام شہریوں کے گھروں کے قریب ہوا، اور اس سے ایک بار پھر ثابت ہو گیا کہ غاصب صہیونی حکومت کو بین الاقوامی قوانین اور بے گناہ انسانوں کی جانوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ قطر کے وزیر اعظم نے کہا کہ دوحہ علاقے کے بحرانوں میں سفارتی و انسانی کردار کی ادائیگی کے سلسلے میں تجدید عہد کے ساتھ ہی اپنے قومی اقتدار اعلی اور قومی سیکیورٹی و استحکام کے تحفظ کے جائز حقوق پر تاکید کرتا ہے۔ یہ بیانات اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں قطر کے دارالحکومت دوحہ پر غاصب صہیونی حکومت کے حملوں کی مذمت کے بعد سامنے آیا ہے۔ یمن میں لاکھوں یمنی شہریوں نے فلسطینی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی اور اسرائیلی جارحیت کی مذمت کی ہے۔ موصولہ خبروں کے مطابق سعدا کے لوگوں نے جمعے کے روز شہر کے مرکزی چوک کے علاوہ صوبے کے مختلف شہروں میں 41 اہم چوراہوں پر منعقدہ ریلیوں میں شرکت کی۔ یمنی شہروں کی یہ عوامی تحریک نہ صرف ایک علامتی احتجاج ہے بلکہ صہیونی حکومت کے حملوں اور محاصرے کے خلاف غزہ کے عوام کی عملی حمایت کے لیے شرکا کی بیداری اور عزم کی بھی عکاسی کرتی ہے۔ المسیرہ نے اطلاع دی ہے کہ ریلیوں میں معاشرے کے مختلف طبقات، جن میں جوان، بوڑھے، حتیٰ سابق فوجی اور معذور افراد بھی شامل تھے نے اس بات پر زور دیا کہ مسئلہ فلسطین، خاص طور پر غزہ، تمام یمنیوں کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ریلیوں کے شرکا نے اعلان کیا کہ غزہ کے لیے ان کی حمایت صرف زبانی نہیں ہے اور نہ وہ کسی بھی ضروری کارروائی کے لیے تربیتی مراکز میں شرکت کے لیے تیار ہیں۔ یمنی عوام نے اس بات پر زور دیا کہ اس تحریک میں ان کی موجودگی ان میزائلوں اور ڈرونز کی تکمیل کرتی ہے جو صہیونی حکومت کے خلاف داغے جا رہے ہیں، اور یہ تل ابیب کی جارحانہ پالیسیوں کا عملی جواب ہے۔ مقبوضہ بیت المقدس کے قریب واقع ایک ہوٹل میں صہیونیت مخالف کارروائی انجام پائی ہے۔ مقامی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ مقبوضہ بیت المقدس کے قریب تو صوفہ علاقے کے ایک ہوٹل میں چاقو زنی کا واقعہ پیش آیا ہے۔ صہیونی میڈیا کے مطابق اس کارروائی میں دو صہیونی سخت زخمی ہو گئے اور ان میں سے ایک کی حالت نازک ہے۔ ابھی تک کارروائی انجام دینے والے کے بارے میں تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں، لیکن صہیونی میڈیا نے اس کی گرفتاری کی خبر دی ہے۔ دریں اثنا صہیونی پولیس نے اس کارروائی میں دو صہیونیوں کے زخمی ہونے کی تصدیق کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ واقعے کی تحقیقات جاری ہیں۔ مقبوضہ بیت المقدس میں گزشتہ ہفتے بھی ایک صہیونیت مخالف کارروائی انجام پائی تھی، جس کے نتیجے میں کئی صہیونی ہلاک اور زخمی ہوئے تھے۔ اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف نے خبردار کیا ہے کہ غزہ میں غذائی قلت تشویشناک شرح سے بڑھ رہی ہے، اور غزہ شہر میں ہزاروں بچے خوراک کی کمی کے باعث شدید جسمانی کمزوری کا شکار ہیں۔ یونیسیف کی جانب سے جاری کردہ تازہ ترین معلومات کے مطابق جولائی میں غذائی قلت کا شکار بچوں کی تعداد 8.3% تھی، جو گزشتہ مہینے بڑھ کر 13.5% تک پہنچ گئی۔ غزہ شہر میں قحط کی تصدیق ہو چکی ہے، جہاں گزشتہ مہینے 19% بچوں کو غذائی قلت کا علاج مہیا کیا گیا، جبکہ جولائی میں یہ تعداد 16% تھی۔ یونیسیف کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر کیتھرین رسل نے کہا ہے کہ غزہ شہر میں بچوں کو اضافی غذائیت کی ضرورت ہے۔ اگرچہ ادارہ بچوں کے لیے مقوی خوراک کی مزید مقدار لایا ہے، لیکن علاقے میں اسرائیل کی عسکری کارروائی کے باعث غذا فراہم کرنے کے مراکز بند کر دیے گئے ہیں، جو بچوں کے لیے بہت بڑا نقصان ہے۔ انہوں نے ہر جگہ غذائیت کی فراہمی کو تحفظ دینے کی ضرورت پر مزید کہا کہ کسی بچے کو غذائی قلت سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ اگر امداد تک محفوظ رسائی میسر ہو تو اس مسئلے پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ پاکستان کے صوبے پنجاب میں ایک بار پھر سیلاب نے تباہی مچا دی ہے۔ رپورٹوں کے مطابق پاکستان کے صوبے پنجاب میں سیلاب سے 5,000 سے زائد دیہی بستیوں میں وسیع تباہی آئی ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق سیلاب کی دوسری لہر میں جلال پور، پیر والا، شجاع آباد اور علی پور میں زیادہ تباہی آئی، جہاں ہر طرف پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے اور ہزاروں افراد سیلاب میں پھنس کے رہ گئے ہیں۔ اس دوران سیلاب سے متاثرین کی 3 کشتیاں الٹ گئیں، جس میں 10 افراد کے جاں بحق ہونے کی اطلاع ہے اور 4 افراد لاپتہ ہیں، جبکہ 40 کو بچا لیا گیا ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ پاکستان کے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک نے گزشتہ روز شام کو سیلاب سے متعلق بریفنگ میں بتایا تھا کہ 25,00,000 لوگوں کا انخلاء کیا گیا ہے۔ ہندوستان کی ریاست چھتیس گڑھ میں سیکیورٹی دستوں کے ایک مشترکہ آپریشن میں 1 کروڑ روپے کے انعامی نکسلی کمانڈر سمیت 10 نکسلی چھاپہ ماروں کی ہلاکت کی خبر ہے۔ ہندوستانی ابلاغیاتی ذرائع کے مطابق ہندوستان کے مختلف سیکیورٹی دستوں کی ایک مشترکہ کارروائی میں 10 خطرناک نکسلی چھاپہ مار مارے گئے۔ اس آپریشن میں سی آر پی ایف، ریاستی پولیس اور ڈی آر جی کے اہلکاروں نے حصہ لیا۔ سیکیورٹی دستوں کے اس آپریشن کے کمانڈر کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ کارروائی میں 10 انتہائی خطرناک نکسلی چھاپہ مار ہلاک کر دیے گئے، جن میں منوج نامی نکسلی کمانڈر بھی شامل ہے۔ آپریشن میں مارے جانے والے نکسلی کمانڈر سی سی ایم موڈیم بال کرشنا اور منوج کے سر پر حکومت نے 1 کروڑ روپے کا انعام رکھا تھا۔ ہندوستان کی ریاست منی پور میں ایک بار پھر تشدد پھوٹ پڑنے کی خبر ہے۔ ہندوستانی ابلاغیاتی ذرائع کے مطابق ریاست منی پور کے ضلع چورا چاند پور میں تشدد اور توڑ پھوڑ کی وارداتوں کی خبر ہے۔ بتایا گیا ہے کہ منی پور کے اس علاقے میں 1.5 گھنٹے تک تشدد اور توڑ پھوڑ کا بازار گرم رہا، جس کے بعد سیکیورٹی دستوں نے پہنچ کر حالات کو کسی حد تک قابو میں کیا۔ یاد رہے کہ ریاست منی پور کا علاقہ چورا چاند پور منی پور کے فسادات میں زیادہ متاثر علاقوں میں شامل رہا ہے، جہاں گزشتہ دنوں سیکیورٹی دستوں نے مسلح گروہوں کے خلاف وسیع پیمانے پر کارروائیاں کی ہیں۔ تشدد کے تازہ واقعات ایسے عالم میں رونما ہوئے ہیں کہ وزیراعظم نریندر مودی منی پور کا دورہ کرنے والے ہیں۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ ہندوستان کے وزیراعظم نریندر مودی 13 سے 15 ستمبر تک میزورم، منی پور، آسام اور مغربی بنگال کا دورہ شروع کر رہے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے گروپ 7 سے ہندوستان اور چین پر 100% ٹیرف لگانے کا مطالبہ کیا ہے۔ عالمی ابلاغیاتی ذرائع کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گروپ 7 کے رکن ملکوں سے کہا ہے کہ ہندوستان اور چین پر روسی تیل کی خریداری پر 100% ٹیرف لگایا جائے۔ ٹرمپ کے اس مطالبے پر یورپی یونین نے خدشات ظاہر کیے ہیں، جبکہ بتایا گیا ہے کہ گروپ 7 کے وزراء خزانہ اس پر غور کریں گے۔ بتایا گیا ہے کہ ٹرمپ کی اس تجویز پر اس سلسلے میں امریکی وزارت خزانہ کے ایک ترجمان نے کہا ہے کہ ہندوستان اور چین روسی تیل کی خریداری کے ذریعے یوکرائن جنگ میں روس کی جنگی مشین کی تقویت کر رہے ہیں۔ اور آخر میں یہ خبر کہ نیپال میں سپریم کورٹ کی سابق چیف جسٹس سوشیلا کارکی کے عبوری وزیر اعظم بننے کا امکان بڑھ گیا ہے۔ نیپال میں حکومت کی بدعنوانیوں کے خلاف نوجوان نسل کے ملکگیر پرتشدد مظاہروں کے بعد فوج نے اقتدار اپنے ہاتھ میں لے کر کسی حد تک حالات کو قابو میں کر لیا ہے۔ فوج نے اسی کے ساتھ عبوری حکومت کے لیے حالیہ ملکگیر مہم چلانے والے یونیورسٹی طلبہ اور نوجوان قیادت کے ساتھ مشاورت بھی شروع کر دی ہے۔ اس درمیان عبوری حکومت کی قیادت کے لیے 3 نام سامنے آئے، جن میں سپریم کورٹ کی سابق چیف جسٹس سوشیلا کارکی کے عبوری وزیر اعظم بننے کا امکان بڑھ گیا ہے۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ انہیں آج عبوری حکومت تشکیل دینے کی ذمہ داری سونپی جا سکتی ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ نیپال میں حالیہ پرتشدد مظاہروں میں 51 افراد ہلاک اور 1500 کے قریب
زخمی ہوئے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ ابھی آپ سن رہے تھے خبروں کا دوسرا بلٹن۔ سامعین، انسان اور حیوان میں بنیادی فرق عقل کا ہے۔ جتنی عقل کامل ہوگی اتنی ہی انسانیت کمال پر ہوگی۔ فرزند رسول حضرت امام رضا علیہ السلام عقل کے کامل ہونے کی 10 صفات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ایک مسلمان کی عقل اس وقت تک کامل نہیں ہوتی جب تک اس میں 10 خصلتیں نہ پائی جائیں۔ ایک، اس سے خیر کی امید ہو۔ دو، اس کی برائی سے محفوظ ہوں۔ دوسرے کی کم نیکی کو بھی زیادہ سمجھے، اپنی زیادہ نیکی کو بھی قلیل قرار دے۔ پانچویں صفت، اس سے حاجت طلب کی جائے تو حوصلہ نہ ہارے۔ چھ، طویل مدت تک علم حاصل کرنے سے نہ گھبرائے۔ سات، اللہ کے مقابلے میں فقرا سے بے نیازی سے زیادہ عزیز ہے، بے نیازی اسے زیادہ عزیز ہے۔ اللہ کی راہ میں ذلت اسے دشمن خدا کے سامنے عزت سے زیادہ محبوب ہے۔ اور نو، گمنامی اسے شہرت سے زیادہ پسند ہے۔ پھر فرمایا، اور دسویں چیز تو بہت ہی خوب ہے۔ پوچھا گیا، وہ کیا ہے؟ تو فرمایا، جب بھی کسی کو دیکھے تو کہے وہ مجھ سے بہتر اور با تقوی تر ہے۔ سمعین، اب لیجیے سماعت فرمائیے چند نعتیہ اشعار۔
جب سے ہوا ہے ان کا کرم، خیریت سے ہوں، جب سے ہوا ہے ان کا کرم خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم، خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم، خیریت سے ہوں۔ تھاما ہے جب سے دامن خیر الانام کو، تھاما ہے جب سے دامن خیر الانام کو، قائم ہے تب سے میرا بھرم خیریت سے ہوں، قائم ہے تب سے میرا بھرم خیریت سے ہوں۔ سرکار نے نواز ہے اوقات سے سوا، سرکار نے سب بن گئے ہیں پھوٹے۔ کے کرم خیریت سے ہوں۔